بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمرويه، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، جو شخص قرآن مجید کی مہارت حاصل کرتا ہے، قیامت کے دن مع السفرة الكرام البررة، بزرگ اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا. والذی یقرا القرآن، اور جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے، ویتتعتع فی، اور اس میں اٹکتا ہے، وہو علیہ شاق، اور اس کے لیے باعث مشقت بنتا ہے، لہو اجران، اس کے لیے دگنا اجر ہے. اور صحیح بخاری کی روایت کے یہ الفاظ ہیں: مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له، اس شخص کی مثال جو قرآن کو پڑھتا ہے، اسے یاد بھی کرتا ہے، مع السفرة الکرام البررة، قیامت کے دن وہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان معظم، جس میں صاحب قرآن اور قرآن کے متعلق ایک حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، کہ وہ شخص جو قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی فہم و بصیرت میں مہارت حاصل کرتا ہے، اور اس پر عمل کرنے میں مہارت حاصل کرتا ہے، اور اس خوبصورت پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے میں مہارت حاصل کرتا ہے، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ قیامت کے دن معزز اور بزرگ فرشتے یعنی جبریل، میکائیل اور اس طرح کے معزز فرشتوں کی صف میں اس کو کھڑا کیا جائے گا. اور جو شخص قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اٹک کے پڑھتا ہے، اس پر مشقت ہوتی ہے، لیکن اس کی نیت خوبصورت ہے اور محنت بھی جاری ہے، ایسے انسان کو اس کی نیت اور کوشش کی وجہ سے دگنا اجر عطا کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک تو قرآن مجید کی شان بیان کی ہے اور دوسرا صاحب قرآن جو قرآن میں مہارت حاصل کرتا ہے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ پچھلی مجلس میں اس حدیث کے متعلق 10 چیزیں پیش کر دی گئی تھی، آج اسی حدیث کی تکمیل ہوگی اور ہم حسب ثابت اس حدیث کے مسائل اور احکام کی روشنی میں چند باتیں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اس عظیم کتاب کی فضیلت اور اس سے پہلے اس کی تعریف کے بارے میں سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کس کو کہتے ہیں اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن یہ فعلان کے وزن پر قرأ یقرأ قراءة سے ہے اور قرآن کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ قرأ یقرأ قراءة سے ہے جس کا معنی ہے الجمع والضم والاجتماع، کسی چیز کو جمع کرنا، کسی چیز کو ملا دینا اور کسی چیز کو اکٹھا کرنا۔ اللہ عز وجل نے قرآن مجید کے اندر اپنے تمام اوامر کو جمع کر دیا ہے، تو قرآن مجید کو قرآن مجید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی صورتیں، اس کی آیات، اس کے کلمات، اس کے حروف ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور سچائی اور حجت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر آیات اور سورتوں کو جہاں جمع کیا گیا ہے وہاں پوری ملت اسلامیہ کو آپس میں جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کا بہت بڑا پیغام بھی موجود ہے۔ قرآن کو اس لیے بھی قرآن کہا گیا ہے، اس وقت سابقہ امتوں کے صحیح قصص اور اللہ عز وجل کے اوامر یعنی احکامات، نواہی یعنی جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا، وعد و وعید یعنی اللہ عز وجل کے وعدے اور اللہ عز وجل نے جس جس چیز کے متعلق وارن کیا ہے، ڈرایا ہے، ترغیب و ترہیب جس چیز کی رغبت دلائی ہے اور جس چیز سے دھمکایا ہے، ایسے تمام چیزوں کو اگر دنیا میں کوئی جمع کرنے والی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے بھی کہتے ہیں، جتنی بھی کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ زبور کیوں نہ ہو، تورات کیوں نہ ہو، انجیل کیوں نہ ہو، صحف ابراہیم کیوں نہ ہو، صحف موسیٰ کیوں نہ ہو، تمام کتابوں کے علوم اور فنون اور ثمرات کو اللہ عز وجل نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے اور خود قرآن گواہی دیتا ہے وَتِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن کو اللہ عز وجل نے ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ایک کلام بنایا ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی کھول کر تفصیل بیان کرنے والی یہ کتاب ہے جس کو قرآن کہتے ہیں۔ پانچویں بات، قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں، جب فعلان کا وزن استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے تدل علی الکثرت والامتلاء، جو بھی کلمہ اس وزن پہ آئے گا اس میں بھر جانے کے معنی ہوں گے، کثرت کے معنی ہوں گے۔ تو واقعتاً کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ انحاء عالم میں دنیا کے کونے کونے میں ہے، اقطار الارض نے دنیا کے تمام خطوں میں جو ملت اسلامیہ بکھری ہوئی ہے، ان سب لوگوں کو ایک ہی مشن، ایک ہی منہج، ایک ہی منہاج، ایک ہی سٹیج پر اگر جمع کرنے والی کوئی کتاب ہے تو صرف قرآن، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا کے ہر فرد کی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے، رب کی کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص اللہ کی کلام میں اختلاف کرے، اس کے ایمان سے اختلاف ہر مسلمان کو ہوتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ رب کی کلام میں کوئی اختلاف ممکن نہیں۔ اسی لیے قرآن نے ایک وضاحت دے دی ہے، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتی تو اس میں بہت سارا اختلاف ہوتا۔ قرآن مجید کے پہلے کلمے سے لے کر آخری حرف تک آپ پڑھیں، آپ کو کوئی بات آپس میں ٹکراتی نظر نہیں آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ 23 سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کہ کوئی بات آپس میں متضاد ہو، کہ ایک دفعہ اللہ عز و جلال فرمائے والدین کا احترام اور خدمت کرنی چاہیے تو کسی حدیث میں یا کسی قرآن کی آیت میں یہ آ جائے کہ خدمت نہیں کرنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ قرآن مجید اور حدیث میں بھی کوئی اختلاف نہیں، دنیا کی کوئی طاقت نہ یہ اختلاف پیدا کر سکی ہے نہ کر سکے گی۔ ہاں یہ ضرور میں کہوں گا، جب عقل کا فتور ہو، سمجھنے میں قصور ہو، تو پھر کچھ باتیں اشکال پیدا کرتی ہیں، اچھا یہ کیا اور یہ کیا۔ قرآن اس کی تمام آیات آپس میں ایک جیسی ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن اور حدیث میں اختلاف۔ اس لیے علماء سلف کہا کرتے تھے، دنیا میں کوئی فرد یہ دعویٰ کرتا ہے اختلاف ہے، لائے ہمارے پاس اختلاف، ہم اسے چند منٹوں میں حل کر کے پیش کرتے ہیں، اس کا معنی ہی آپ غلط سمجھ بیٹھے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، وہی چیز حدیث اس کی وضاحت دے رہی ہے۔ قرآن مجید جس کے بارے میں آپ نے لغوی مفہوم سمجھا، اس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے علماء یہ لکھتے ہیں، قرآن مجید یہ اللہ کی کلام ہے، ہوا کلام اللہ تعالی تکلم به حقیقتا بکلام یسمع منہ بدأ وإلیہ یعود۔ یہ اللہ کی کلام کا نام قرآن ہے، جو اللہ حضر جلال نے حقیقتا یہ کلام فرمائی ہے، ایسی کلام جو فرشتوں نے سنی ہے۔ منہ بدأ وإلیہ یعود، یہ اللہ حضر جلال نے ہی بھیجی ہے اور اللہ حضر جلال کی طرف ہی چلی جائے گی۔ اور یہ وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے، المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کلام کو اللہ حضر جلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، بواسطت جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے، المبدوء بسورۃ الفاتحہ، یہ وہ مبارک کلام ہے جس کی ابتداء سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، المتواتر مشافہۃ وتلقی، جس کو روبرو تواتر کے ساتھ امت نے سیکھا ہے، والمکتوب فی المصاحف، اور پھر اس اللہ ذوالجلال کی کلام کو مصاحف قرآن مجید کے نسخوں میں لکھا گیا ہے، المتعبد بتلاوتی، اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. اور بعض نے یہ اضافہ کیا ہے المختوم بسورۃ الناس، ایسی کلام جو قل اعوذ برب الناس جس کی آخری سورت ہے. کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں آج بھی جو کہتے ہیں کہ 10 پارے تو فلاں کی بکری کھا گئی، اب نہ جانے وہ درمیان سے کھائے کہ شروع سے کھائے کہ آخر سے کھائے. اللہ ذوالجلال کا جب خوف ختم ہو جائے پھر اس طرح کی انسان باتیں کرتا ہے. دنیا کے اندر بڑا انسان چیلنج کرتا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے. رب تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے اور پھر اس میں تبدیلی ہو جائے. لا یأتیہ الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید. اس کلام میں کوئی چیز باطل داخل نہیں ہو سکتی. اس کلام کے اندر کسی چیز کا اضافہ یا کسی چیز کا نقص کرنا ممکن نہیں. اور دنیا میں واحد یہ کتاب ہے جس کو حرف بحرف یاد کیا جاتا. آپ کو کوئی بندہ انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، تورات کا حافظ نہیں ملے گا. اور اب تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کون سی تورات کون سی انجیل، وہ کتابیں اثر رہی نہیں ہیں تو حفظ کیسے ہوں گی. اور واحد یہ کتاب ہے کہ بڑے سے بڑا انسان اس میں تبدیلی کرنا چاہے، 7 سال 8 سال کا بچہ اس کو حرکت نہیں کرنے دے گا، تم غلط کہہ رہے ہو. کروڑوں لوگوں کے سینوں میں اس قرآن کو اللہ نے محفوظ کر دیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری پوری فرمائی. اور قیامت تک اس میں ایک ہے نا، 10 پارے تو بولتے وقت بھی زبان کانپ جاتی ہے، ایک پارے کی بھی بات نہیں ہے، ایک کلمہ بھی نہیں، ایک حرف بھی نہیں، اس کا نقطہ اور اس کا ایک شوشہ جس کو دندانا کہتے ہیں، اور ایک نقطہ بھی اس کا اور ایک شوشہ بھی کوئی آج تک نہ چینج کر سکا ہے، نہ اضافہ کر سکا ہے، نہ اس میں کمی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا. یہ وہ کلام ہے جس کو اللہ عز و جلال نے زمین پر اتارا ہے. یہ وہ نوشتہ ہدایت ہے جس کو ہمارے لیے دستور حیات بنا کے بھیجا ہے. یہ وہ بے مثال اور منفرد تحفہ ہے، جو اس کو قبول کر لے اللہ ذوالجلال اس کو بھی دنیا کے لیے تحفہ بنا دیتے ہیں. یہ وہ معجزہ ہے کہ بڑے بڑے حافظ اور قاری اللہ نے پیدا کیے، قرآن کو عاجز نہیں کر سکے، عاجز آ گئے. قرآن پہ کوئی شخص غلبہ نہیں پا سکتا، ہمیشہ قرآن غالب رہتا ہے. اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک پیرا اپنی انفرادیت اور زیبائش کا آئینہ دار ہے. اللہ عز و جلال نے اس کلام کے اندر اتنی لذت رکھی ہے، اللہ کی قسم انسان کا اگر دل زندہ ہو، ایمان کی تازگی ہو، اس قرآن کو کھول کے بیٹھ جائے، دنیا جہان کی سوچ سے دور ہو جائے، اس کا دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں قرآن کو ہاتھ سے دور کر دوں. اور اگر اس کو اللہ عز و جلال نے معانی سمجھا دیے ہیں، معنی کے ساتھ وہ پڑھنا جانتا ہے، فہم ہے، تو پھر اس کو دنیا کے کسی کھانے میں اتنی لذت نہیں جتنی قرآن کی آیات کو پڑھنے میں لذت اور حلاوت اس کو نصیب ہوتی. یہی وجہ ہے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کو پکڑتے تو اپنے چہرے پہ لگا لیتے اور رونے لگ جاتے. کس لیے روتے؟ کہتے میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ آج میری زبان پہ میرے رب نے اپنی کلام کو جاری کر دیا. میں کتنا بختور ہوں کہ میرے ہاتھ میں رب کی کلام آ گئی. تو اللہ عز وجل جس طرح عظیم ہے اس کی کلام بھی عظیم. اللہ عز وجل جس طرح بادشاہوں کا پیدا کرنے والے بادشاہ ہیں, کلام الملوک ہی ملوک الکلام, بادشاہوں کی کلام کلاموں کی بادشاہ ہوتی ہے. تو یہ اللہ عز وجل کی کلام, میں اس کے صرف تین وصف بیان کر کے پھر اس کی فضیلت کی طرف آنا چاہوں گا. ہدایت, رشد و ہدایت, صراط مستقیم اور جنت کی راہ کا تعین اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا جب تک اس کلام سے محبت نہیں, اس کی تلاوت نہیں, اس کی فہم نہیں, اس کے مطابق عمل نہیں, اور اس کو پھیلانے کا ذوق اور شوق نہیں. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ایسی لا ریب کتاب. ایک ہوتا ہے شک کرنا, اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. اور کہنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. جس طرح اللہ کی ذات میں شک نہیں تو قرآن اللہ کی صفت ہے, اللہ کی صفات میں بھی کوئی شک نہیں. اس لیے اگر کسی انسان کا یہ خیال بن جائے کہ میں قرآن چھوڑ کے ہدایت لے لوں گا یا قرآن مجید پڑھنے کے بغیر میں صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاؤں گا یا میرے لیے جنت کی راہیں آسان ہو جائیں گی مگر قرآن نہ پڑھوں, تو یہ ایک ایسا خواب ہے جو زندگی کی آخری رمق تک شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ہدایت کے لیے, جنت کی راہ کے لیے اور صراط مستقیم کے تعین کے لیے قرآن کے بغیر کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں. اور دوسری صفت اللہ عز وجل نے اس قرآن کی بیان کی ہے اور وہ سمجھنے والی ہے. حق و باطل میں تمیز, صحیح اور غلط میں تمیز, اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک اس قرآن کو نہ پڑھا جائے. انسان کے اندر صلاحیت آتی نہیں ہے کہ وہ پہچان سکے کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے. یہ صلاحیت انسان کی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اس کتاب سے تعلق جوڑتا ہے, پانچ طریقوں سے اس پر ایمان لاتا ہے, پھر اس کو پڑھتا ہے, پھر اس کو سمجھتا ہے, پھر اس پہ عمل کرتا ہے, اور اس کو پہنچانے کے لیے تڑپتا ہے کہ میں یہ رب کا پیغام عام کروں. اور اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے.
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا.
بابرکت ہے وہ ذات جس نے ایسی کلام کو نازل کیا جو فرقان ہے. یہاں بھی فعلان کا وزن, جیسے قرآن ہے ویسے ہی فرقان. جس طرح قرآن کا معنی ہم نے یہ کیا, کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب, تو فرقان کا معنی بھی یہ ہوگا کائنات میں سب سے زیادہ حق و باطل کی تمیز کروانے والی اگر کتاب ہے تو یہ کتاب. جس شخص نے قرآن پڑھ لیا اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی دانش مند نہیں ہو سکتا, اس سے بڑا کوئی عقل و فراست کا خوگر نہیں ہو سکتا. کیونکہ جو حقائق, جو زندگی کی گراؤنڈز اور جو ریالٹی قرآن کھولتا ہے, جس طرح اللہ خالق ہیں, خالق و مخلوق برابر نہیں ہے, ان کی کلام برابر کیسے ہو سکتا, کیسے برابری ہو سکتا. اس لیے اگر کائنات کے اندر زندگی گزارتے وقت کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ بالکل سفید اور صاف شفاف آئینے کی طرح اس کی عقل و فراست ہو, جو ایک لمحے میں یہ کلیئر کر دے یہ باطل ہے, یہ حق ہے, یہ قرآن مجید پڑھنے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا. تیسرا وصف قرآن نے بیان کیا ہے اور وہ بھی بہت ضروری سمجھنے والا ہے. ویسے تو بہت سارے اوصاف ہیں قرآن کے, جتنا انسان اس سے تعلق مضبوط کرتا ہے اتنی ہی زیادہ برکتیں اس کے اوپر اللہ نازل کرتے ہیں. اس لیے اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں
وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
یہ کتاب مبارک ہے, یہ برکتوں سے لبریز کتاب, جس کو جتنی برکت چاہیے اتنا زیادہ قرآن پڑھ, جس کو جتنی برکت چاہیے اتنا زیادہ قرآن پڑھ. سلف کہا کرتے تھے کہ جب مجھ پہ کوئی پریشانی زیادہ ہو جائے تو میں اپنی روزانہ کی منزل بڑھا لیتا ہوں, اور جتنی منزل بڑھا لیتا ہوں اتنی ہی خوشیاں میرے دامن میں زیادہ آ جاتی ہیں. اس لیے جتنی بھی انسان کو برکت چاہیے اللہ عز وجل نے اپنی کلام کو برکت بنا کے بھیج دیا ہے. دنیا کی ساری برکتیں جمع ہو جائیں رب کی برکت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ثبوت الخیر الالہی فی الشیء, کسی چیز میں اللہ عزوجل جلال کی طرف سے خیر کا آ جانا, یہ برکت کا معنی ہے. ساری دنیا کیا برکت دے سکتی ہے جو اللہ عزوجل جلال دے سکتے ہیں, وہ انسانی زندگی کا تصور وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ عز و جلال سے دعا کرنی چاہیے کہ مالک الملک اس قرآن کو ہدایت کے لیے ہمیں منارہ نور سمجھنے کی توفیق, اور اپنی زندگی کے اندر انقلاب لانے کے لیے کہ میں حق و باطل کی تمیز کروں گا تو بچوں گا باطل سے, حق کی طرف آؤں گا, اس قرآن کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق دے. اور پھر اس کے معاملات جو زندگی کے ہیں انسان کے, ان معاملات کے اندر تمام جوانب میں برکتیں حاصل کرنے کا جو خواب ہے وہ اس وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جتنا اس قرآن سے مشورہ کرے گا, جتنا اس قرآن پہ عمل کرے گا. اس لیے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اگر کسی کا یہ بات چیک کرنی ہو کہ اس کو قرآن سے محبت ہے کہ نہیں تو پانچ چیزوں سے چیک ہو. پہلی چیز, دنیا کے اندر جب انسان کسی کو دوست بناتا ہے, احترام کا رشتہ جو ہوتا ہے, والد والدہ, استاد, یا محبت کا رشتہ ہوتا ہے, اولاد, کتنی خواہش ہوتی ہے ملنے کی. جب تلک انسان التمنی بلقائی قرآن کی تمنا ٹرسٹ تڑپ اور شوق اور ذوق نہیں ہے اس کی سچی محبت نہیں ہوتی. جس طرح انسان بیٹا اپنی ماں اور باپ کو ملنے کے لیے کتنا بلکتا ہے, سچی محبت والا وہ ہوتا ہے اس کے دل میں بار بار یہ چیز اٹھتی ہے کون سی مبارک گھڑی ہوگی میرے ہاتھ میں قرآن آ جائے, وہ کون سی خوش نصیبی کی ساعتیں ہیں جب میری زبان پہ قرآن جاری ہو جائے گا, کون سا وقت ہو کہ میں سر سے پاؤں تک خوشی اور چین میں آ جاؤں, اور یہ اس وقت ہوگا جب میں قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور رب کی کلام سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں. التمنی بلقاء, تمنا اور خواہش. دوسری نشانی یہ ہے سچی محبت اس انسان کی ہوتی ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر اس سے اپنے معاملات شیئر کرتا ہے, والد سے, والدہ سے, بڑے بھائی سے, استاد سے یا کسی بھی عالم سے شیئر کرتا ہے کہ شاید میرے اس مسئلے کا حل نکلا ہے. کثرت مشاورتہ, سچی محبت کرنے والا بار بار قرآن سے مشورہ کرتا ہے. قرآن سے کیسے مشورہ کرتا ہے؟ زندگی کا جو زاویہ, جو حالات اس کو پیش آئیں, اسی طرح کی احوال قرآن میں موجود ہیں, ان کو پڑھے, سبق لے, رہنمائی لے. اس وقت بھائی ظلم کر رہے ہیں, اس وقت یوسف کھول لے. اس وقت پورا خاندان مشرک ہے, اکیلا توحید پرست ہے, سیدنا ابراہیم کا قصہ پڑھ کے دیکھیے ذرا. اس وقت ظالم ہے خامن اور تہجد گزار ہے عورت, وہ آسیہ کا قصہ پڑھ کے دیکھ لیں. تسلی بھی آئے گی, سلوان بھی آئے گا, رہنمائی بھی ملے گی, اور ایک ایک حرف سے وہ لذت آئے گی کہ ہر قسم کا ظلم بھی, زیادتی بھی, پریشانی بھی خوشی میں تبدیل ہوتی جائے. کثرت مشاورتی, اس سے زیادہ مشورہ کیا جائے. تیسری نشانی یہ ہے کسی کی قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت کی. آپ کے علم میں ہے کہ جب انسان کسی سے مشورہ کرتا ہے اس وقت مشورہ کرتا ہے جب اس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے رہنمائی صحیح دے گا. عام بندے سے شیئر نہیں کرتا کوئی دل کی بات, اپنی زندگی کے وہ حالات جو بسا اوقات انسان اپنی بیوی سے شیئر نہیں کرتا وہ اپنے استاد سے شیئر کر لیتا ہے, یا اپنے اس نصیحت کرنے والے بھائی سے شیئر کر لیتا ہے, تو کس کو اعتماد ہوتا ہے؟ جیسا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ کتنی باتیں ہم اپنی بیویوں سے نہیں کر سکتے, بھلا وہ کیوں؟ کہا ایک تو بسا اوقات وہ ان باتوں کی متحمل نہیں ہوتی, دوسرا ان کے پاس بسا اوقات اتنے بڑے معاملات کو ٹیکل کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ معاملات اگر پیش کی جا سکتے ہیں الا عالم او ناصح, جیسا کہ خواب کا بھی نظام اور قانون اسلامی یہ ہے کہ خواب بھی کسی کو آئے کسی کو نہ بتائے, صرف عالم کو بتائے یا جو آپ کے لیے خیر خواہ ہے, نصیحت کرنے والا ہے, صرف ان دونوں کو خواب بتائے, اس کی تعبیر پوچھے, کسی اور سے خواب شیئر نہ کرے. تو تیسری نشانی یہ ہے الثقت بتوجیہاتی, ساری دنیا پہ جتنا اعتماد ہے وہ اکٹھا کر لے, اس سے زیادہ اعتماد اس قرآن پہ کرے کہ جو جو توجیہات, جو جو قرآن رہنمائی دے گا اس سے اتھینٹک بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. جس طرح رب کی ذات سے بڑھ کے کسی پر اعتماد نہیں ہو سکتا، اس طرح رب کی صفات سے بڑھ کے بھی کسی پر اعتماد نہیں ہو سکتا. اور قرآن مجید اللہ عز و جلال کی صفت کلام ہے. چوتھی نشانی یہ ہے جو آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا ریلیٹ کیجئے، کہ آپ کسی بہترین ڈاکٹر، اللہ عز و جلال سب ڈاکٹرز کو سلامت رکھے، آپ کہیں جاتے ہیں طبیب کے پاس، کسی ایسے مرشد انسان کے پاس جو آپ کا ارشاد کرتا ہے، یعنی آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو آپ کو کہہ دے شاید کہ اتنی توجہ زندگی کے کسی امور پر نہیں ہوتی جتنی ڈاکٹرز کی ہدایت پہ توجہ ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں گا، ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے دودھ نہیں پینا، حالانکہ دودھ فطرت ہے، اللہ کے رسول کے سامنے دودھ کا پیالہ اور شراب کا پیالہ معراج پہ پیش کیا گیا، آپ نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل امین نے یہ کہا تھا اخذت الفطرہ، آپ نے آج فطرت کو قبول کر لیا ہے، ولو اخذت الخمرہ لغوت امتک، اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. یہی صحیح بخاری کی روایت ہے جس سے یہ اصول نکلتا ہے، بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے اس کو فطرت کہا، اور ساتھ یہ فرمایا دودھ ایسی نعمت ہے کہ جو کھانے سے بھی کفایت کر جاتی. اور دودھ پیتے ہی سیدنا عمر رونے لگ گئے تھے، اتنی بڑی نعمت اللہ نے دے دی ہے، قیامت کو اور کیا بڑی نعمت ہوگی، کہیں اس سے محروم نہ کر دیا جاؤں. اور آپ اس سے حیرانگی کی بات یہ سمجھیے، معراج ساری کی سارا قصہ بیان کیا ہے، اگر وہاں تذکرہ ہے کھانے پینے کا تو صرف دودھ کا تذکرہ ہے، اور کسی چیز کا تذکرہ نہیں. لیکن اگر ڈاکٹرز کہہ دیں، اور اس میں آپ قطعاً یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹرز کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، جان بوجھ کے دودھ سے دور کرتے ہیں، ایک تجربہ ہے ان کا نا، ان کا ایکسپیرینس بتاتا نا اس مریض کو یہ دودھ نقصان نہ دے. ڈاکٹرز کہہ دیں تو یہ دودھ کے قریب نہیں جاتا. ڈاکٹر کو پیدا کرنے والا اللہ مالک العلام کہہ دے کہ شراب نہیں پینے، یہ مسلمان پھر بھی پیتا ہے. آپ کمپیریٹو بھی چیک کیجیے. اس طرح جس طرح دنیا کے کسی بھی بڑے دانشور کی بات پہ اعتماد ہے، اعتماد کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، طاعته امرا ونهيا، جس چیز کا حکم دے دے ڈاکٹر یا کوئی اور وہ بجا لاتا ہے، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاتا ہے. سچی محبت قرآن سے یہ ہے، طاعته امرا ونهيا، کہ ہر وقت اس کی یہ خواہش اور تڑپ ہوتی ہے کس چیز کا قرآن نے حکم دیا ہے میں بجا لاؤں، کس چیز سے روکا ہے میں رک جاؤں. یہ کیفیت جس میں پیدا ہوتی ہے اس کی قرآن سے سچی محبت. آپ یہ جانتے ہیں پانچویں بات، کہ آپ مدت کے بعد اگر کسی دوست کو ملیں جس کے ساتھ اچھا وقت گزرا، تہجد، نماز، روزہ، دین کی باتیں اکٹھے پڑھیں، پھر بیان کیا جو دین میں آپ کی مدد کرتا ہے، تو آپ کی کتنی خواہش ہوتی ہے، آپ اصرار کرتے ہیں چلو آپ نے چلے ہی جانا ہے، کچھ دیر بیٹھ جائیں آپ کچھ وقت اور گزار لیں. وہ کہتا نہیں مجھے ذرا جانا ہے، کام ہے. لیکن آپ کی وہاں انسسٹ کرنا کس بات کی دلیل ہوتا ہے، کہ آپ کو راحت مل رہی، یا یہ ہے کہ تمنا ہو رہی ہوتی ہے آپ پھر کب آئیں گے دوبارہ، کہتے ہیں آپ دوبارہ کب آئیں گے، اور پھر خواہش کرتے ہیں کیسے آج زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکے، چلو اگلے ہفتے آپ نے آنا ہے، تو پھر ذرا کھل کے بیٹھیں. جب تلک آپ کی یہ تڑپ قرآن کے بارے میں اس سے 100% زیادہ نہیں ہوتی، کہ آپ قرآن ایک مرتبہ رکھ بھی دیں اپنے کاموں میں لگ جائیں، تو آپ میں یہ سوچ ہر وقت رہنی چاہیے، میں کب فارغ ہوں گا تھوڑا سا قرآن پڑھ لوں، میں کب فارغ ہوں گا بیٹھ کے اللہ کے احکامات کو سمجھ لوں. اور یہی بات پانچویں نشانی ہے قرآن مجید کے ساتھ محبت کی. اور آجری کہا کرتے تھے. سچی بات یہ ہے قرآن کی محبت آتی اس کو ہے, قرآن کھول کے بیٹھتا ہے, جب وہ پڑھتا ہے اولئک هم المفلحون تو رک جاتا ہے. کیوں رکتا ہے؟ کہتا ہے متى اکون من المفلحین, یہ تو کامیاب لوگوں کا تذکرہ آ گیا, میں کب ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہوں. پلاننگ کرتا ہے. اولئک هم الفائزون, یہ کامیاب, یہ فوز و فلاح پانے والے لوگ ہیں. متى اکون من الفائزین, میں کب ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہوں. جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, جنت عدن جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنتی. یحلون فیہا من اساور من ذہب, سونے کے ان کو کنگن پہنائے جائیں گے. وہاں رکے. میں نے کون سا عمل کیا ہے کہ کل کو اس آیت کی روشنی میں مجھے بھی جنت میں اسی طرح ہی نعمتوں سے نوازا جائے؟ جب تک یہ شوق نہیں ہوتا, یہ ذوق نہیں ہوتا, اس وقت تک سچی محبت کا دعویٰ درست نہیں. اللہ عز و جلال ایسی محبت ہر ایک کو نصیب فرمائے. کچھ چیزیں راز ہوتی ہیں جو بڑے بڑے لوگ اپنا راز دیا کرتے تھے, ان رازوں میں ایک راز یہ بھی ہے. آپ کے سامنے بہترین کھانا پکا ہوا ہے, آپ 100 فضائل بیان کر لیں, لیکن ٹیسٹ محسوس اس وقت بھی ہوگا جب آپ 1-2 چمچ لگا لیں. جب تک آپ کھائیں گے نہیں, آپ اس کے ٹیسٹی ہونے کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے. اس قرآن کو پڑھنے والا ہی یہ دیکھ سکتا ہے, یہ پہچان سکتا ہے کہ اس میں اللہ نے لذت رکھی کتنی ہے. اور بعض دفعہ اللہ اکبر, یعنی ابو جہل کافر تھا بلکہ کفر کا سرغنہ تھا, لیکن اس کو کس نے مجبور کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھ رہے ہیں تہجد اور قرآن پڑھ رہے ہیں. کافر, کافروں کا بڑا سردار اور ساتھ اخنس بن شریک, اور اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے. تینوں جاتے جاتے کہتے رکو, کھڑے ہو گئے, عربی زبان تو سمجھتے تھے, بیٹھ گئے. ساری رات جب تک اللہ کے رسول قرآن پڑھتے رہے ہیں, کافر ہونے کے باوجود بیٹھے رہے ہیں. صبح اٹھ کے اخنس نے پوچھا یا ابا الحکم, ہم ابو جہل کہتے ہیں ابو جہل کو, تو وہ ابو الحکم کہتے تھے, حکمتوں والا. ابو الحکم یہ کیا, ایک طرف کہتے ہو جھوٹا ہے, دوسری طرف بیٹھے رہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں سچ بتاؤں, لذت پڑی آئی. کافر کی زبان بول رہی, یہ کافر کی زبان بول رہی. اللہ عز و جلال نے اس قرآن کے اندر ایسے راز اور ایسی لذتیں اور ایسا ردم رکھا ہے. اس کی آیات کا فرسٹ امپریشن ہو یا لاسٹ امپریشن ہو, ایسا ہے بڑے سے بڑے گویے اور سنگر کوئی کسی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میں تو حیران ہوں, اور یہ بھی بات راز ہی ہے, جس شخص کا دل زندہ ہے اس کو کائنات کی قرآن سے بڑھ کے کوئی کلام اچھی لگتی نہیں, جس کا دل زندہ ہے. اس لیے قرآن پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس پہ عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا, اس کی لذت بھی وہ ہے جو عام بندہ فیل نہیں کر سکتا. سفیان رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے, لو علم الملوک ما فینا ما بیدینا اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہمارے دلوں میں کیا ہے قرآن اور اس کی لذتیں، لجادلونا بالسیوف، وہ تلواریں اٹھا کے ہمارے پیچھے دوڑنا شروع کر دیں کہ یہ لذتیں ہمیں دے دو، بادشاہی لے لو، لیکن پھر بھی ان کو یہ لذت نہیں ملے گی جب تک وہ بھی قرآن نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑا انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، لیکن جس کا قرآن سے تعلق ہے اس کے کچھ چہرے پہ پریشانی،
اس کو کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ سے شیئر کرے تو، سالم جو تھے نا بہت اچھے قاری تھے، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، بیت اللہ میں بیٹھ کے یہ قرآن پڑھ رہے تھے، وقت کا گورنر اس وقت طواف کر رہا تھا۔ کون؟ آپ کا کیا خیال ہے آج ایمانی کیفیت کیسی ہوگی ہے؟ ایک وقت تھا کہ بڑے بڑے عہدیدار لوگ بادشاہ وقت تک نیک لوگوں سے ملنے کے لیے وقت لیا کرتے، اور ان کو یہ خواہش ہوتی تھی جس کی اللہ سے ملاقات اور محبت، اس کو کسی اور کی کیا ضرورت ہے۔ اور آج دین والے وقت لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملنے کا وقت دے دیں۔ یہ کیوں ہوا؟ جب ہم نے قرآن کی عظمت کو چھوڑا، اس وقت عظمتوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ طواف کرتے کرتے لوگوں نے اشارہ کیا، ھذا ھو السالم، یہ ہے وہ سالم جو بہترین قاری ہے۔ گورنر رک گیا، بلا شبہ اس کے ساتھ جو لوگ ہوں گے ہوں گے، کہتا ہے یا سالم، اب گورنر کیسے جھک کے بولے، یا سالم، سالم اللہ یلتفت، اور سالم نے دیکھنا بھی گوارا ہی نہیں کیا، یا سالم، سالم نے پھر نہیں دیکھا، فجلس، گورنر پاس آ کے بیٹھ گیا، کہتا یا سالم، اے سالم، تہزہو، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا حرکت دی۔ سالم نے جب اوپر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رنجم جاری تھی۔ وہ بولا، کس سے ہم کلام تھا؟ اللہ سے۔ دیکھیے گورنر کہتا ہے، سل ما بدالک، سالم کیا مانگتے ہو؟ مانگو۔ مسکرا کے سالم کہتے ہیں، کیا دے سکتے ہو؟ تمہیں پتا میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میں اس جگہ پہ بیٹھا ہوں جس جیسی جگہ کوئی نہیں، میں اس رب سے کلام کر رہا ہوں جو سب کچھ دے سکتا ہے، میں تو یہاں بیٹھ کے بھی اس سے جنت ہی مانگ رہا ہوں، دنیا نہیں مانگ رہا، تو دے بھی کچھ نہیں سکتا، تو تجھ سے میں کیا مانگوں؟ اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ بیت اللہ میں بیٹھ کے بھی انسان کو سب سے پہلا سوال جنت کا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جلال قرآن سے یہ تعلق ہمیں بھی نصیب فرما۔ تو آئیے ان کلمات کے بعد احادیث کی روشنی میں اس کی چند فضیلتیں آپ کے سامنے میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی اس کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، دنیا والو، اللہ کی کتاب یہ اللہ کی طرف سے لٹکائی ہوئی ایک رسی ہے جو آسمان سے اللہ نے زمین پر بھیجی ہے اور لٹکائی، اور اس کو لمبا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یاد ہوگا کسی کو کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے، اور جنت سے اللہ عز و جلال نے زمین پر اتار دیا، واپس ٹھکانا اس کا کہاں ہے؟ نیک عمل کر کے اب دوبارہ بھی کہاں جانا ہے؟
آپ کسی کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں،
اس نے اپنی جان بچانی ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ کیسے باہر نکلے؟
اللہ عز و جلال نے آسمان سے
ایک ایسی رسی دنیا میں بھیجی ہے
جس کو اللہ کے اصول کیا فرمانے, کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. اور اس سے بڑی شان کیا ہے
کہ صرف رسی لٹکا نہیں دی,
طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. مسلمانوں, اس رسی کا ایک سرا جو ہے وہ اللہ حضر جلال کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں. آج لوگوں کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک طرف سے اس نے کپڑے کو پکڑا, دوسری طرف سے اس نے کپڑے کو پکڑا, حالانکہ وہاں تک پہنچا نہیں. کہتے ہیں ایک ہی کپڑے کو ہم نے ہاتھ لگا لیا جس میں اس نے پکڑا ہوا تھا. رب تعالیٰ نے صرف کلام کو اتارا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا, اس رسی کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے, تمسکو بھی, اس کو مضبوطی سے تھام لو. یہ جو قرآن کی بار بار ہم آیت پڑھتے ہیں نا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, تم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو تھام لو, وہ یہ رسی ہے قرآن مجید, اس کو تھامو گے. ولا تفرقوا, تفرق بازی تب چھوٹے گی جب تک اس کو تھامیں گے نہیں, تفرق بازی سے جان بھی نہیں چھوٹ سکتی. تفرقہ ہوتا ہی اس وقت ہے جب نعوذ باللہ من ذالک میں کہتا ہوں ٹھیک ہے قرآن ہے لیکن میری رعایا ہے, میں کون ہوں. اس طرح کے کھرب لوگ بھی جمع ہو جائیں, اللہ کے کلام کا مقابلہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے اس طرح اس کی صفات بھی بے مثال ہے, اللہ کے کلام کا مقابلہ کیسے؟ یہی تو وجہ ہے. آپ نے قصہ سنا ہوگا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا, آپ کو پتہ ہے تین بادشاہوں نے انہیں کوڑے مارے. کتنے بادشاہ؟ تین سے مراد کیا؟ ایک ظلم کرتا کرتا مر گیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا. اور کہتے کیا تھے تینوں؟ کہو قرآن اللہ کی مخلوق ہے. وہ کہتے تھے نہیں, قرآن اللہ کی کلام ہے, مخلوق نہیں. آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ مخلوق اور کلام کہنے میں کیا فرق ہے. فرق یہ ہے جتنی مخلوقات ہیں سب فنا ہو جانے والی ہیں, جس طرح اللہ عز و جلال حی اللہ یموت ہیں, حی القیوم ہیں, اس کی صفات صفت کلام بھی حی القیوم کے ساتھ ہی ہوگی, وہ فنا نہیں ہوگی. یہ ایک فرق تھا. امام احمد بن حنبل اتنے کوڑے کھائے تین حکومتوں سے لیکن اللہ کے کلام کو مخلوق نہیں کہا. اور وہ کہتے کیا تھے؟ ان کی بات آئی ہے تو جتنے نوجوان بیٹھے ان کو ایک پیغام بھی دے دو, ایک نصیحت بھی کر دو, اور وہ جو اچھلتے ہوئے اور مچلتے ہوئے جذبات ہیں اس پہ مرم بھی لگا دوں. کلام اللہ تعالی کی قرآن ہے, اس کو مخلوق کہہ دینا یعنی اللہ کو, اللہ کی ذات کو مخلوق کے مشابہ کر دینا, جس طرح ہم شرک کہہ دیتے ہیں, اور اللہ عز و جلال کی حیثیت کو ختم کر دینا, کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے کلام کی مخلوق کہہ دینا, کفر ہے. لیکن انہیں تینوں بادشاہوں کو کافر نہیں کہا, حالانکہ کفر ہے. لیکن امام احمد بن حنبل نے تینوں بادشاہوں کو کافر نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ وہ کہتے تھے انتم عندی جہال, تم جاہل ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے, تم کہہ بھی دو تم کافر نہیں ہوگے. میں اگر کہہ دیتا ہوں لو قلت لکفرت, میں نے اگر کہہ دیا نا کہ یہ کلام نہیں اللہ کی یہ مخلوق ہے, تو میں کافر ہو جاؤں. ظلم سہنے کے باوجود بھی کہا کرتے تھے اگر مجھے پتا چل جائے کہ میں دعا کرنے لگا ہوں یہ قبول ہوگی, میں سب سے پہلے وقت کے بادشاہ کے لیے کروں. یہ باتیں مشوقت پاکستان کی سرزمین میں ہضم نہیں ہوتی, لیکن ہونی چاہیے. منہج ہے صحابہ کا, منہج ہے تابعین کا, منہج ہے سلف صالحین کا. یہ خانہ جنگی, یہ افراتفری, یہ اضطراب کی کیفیت,
یہ اس طرح کی لڑائی بھڑائی یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. ہمیشہ امن کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے. یعنی 100,000 لوگوں کو قتل کیا ہے حجاج نے.
کتنے لوگوں کو؟
ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر نماز پڑھتے تھے, صحابی ہیں. ہم کون ہیں؟ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
جب بھی وہ اٹھتے تھے نا
تو اٹھتے کہا کرتے تھے غفر اللہ لأبی الحیثم,
اللہ ابو الحیثم کو معاف کر دے.
لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے خوش نصیب جس کے لیے امام احمد دعا کرتے ہیں, یہ بندہ کون ہے؟
ان سے پوچھ لیا یہ ابو الحیثم کون ہے جس کے لیے آپ اتنی دعا کرتے ہیں؟ کہا جب میں کوڑے کھا کے تھک گیا تھا اور جلاد کہتا تھا میں نے اتنے کوڑے مارے ہیں کسی ہاتھی کو میں مارتا تو ہاتھی بھی گر,
تو راستے میں مجھے ابو الحیثم ملا. اور ابو الحیثم یہ بدنام زمانہ چور تھا اس وقت, ڈکیت. اس ڈاکو نے کہا سنی کہ میری کمر سے قمیض اٹھا کے دیکھیے جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا کوڑے کھا کے, میں آج تک چوری نہیں مانا, میں غلط ہوں, میں صرف آپ سے یہ کہنے آیا ہوں آپ ہی اکیلے ہیں جس وقت حق پہ ہیں, یہ وقت گزر جائے گا کہیں پھسل نہ جانا. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب بھی اٹھتے تو کہا کرتے تھے غفر اللہ لأبی الحیثم, اللہ ابو الحیثم کو معاف کر دے. اس نے کیسی عجیب بات مجھے کہہ دی. اور یہاں رک کے میں ایک بات کا اضافہ کروں, یہ جو احساس ہوتا ہے نا حق کا, یہ جو تسلی کے چند کلمات ہوتے ہیں نا, یہ دنیا سے مہنگے ہوتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پہ تہمت لگی تو ایک عورت آ کے میرے پاس بیٹھ گئی اور روئی جا رہی ہے روئی جا رہی ہے, نہ اس نے مجھے کچھ کہا نہ اس نے مجھے کچھ پوچھا, کیونکہ اس کی ہمت ہی نہیں بن رہی تھی کہ میں کیا بولوں, مجھے زندگی پر وہ عورت کی محبت نہیں بھولی. احساس اسی کے دکھ تکلیف کا. اور کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک جب ان کی توبہ قبول ہوئی ہے تو رات کو وہیں تو آ چکی تھی کہ اللہ نے معاف کر دی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ رات کو خبر نہ دیجیے صبح خبر دیں گے, پریشانی نہ ہو کہ رات کو کیا. یہ خوشی جب آتی ہے تو خوشی تو خوشی ہوتی ہے. تو صبح اٹھ کے ایک شخص نے پہاڑ پہ چڑھ کے کپڑا حل کر دی اور بتانا چاہا, اس سے پہلے گھوڑے پہ بھجوایا, وہ چھت پہ سجدے میں تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے گھوڑا دوڑایا کہ اس کو خوشخبری جا کے سنائے. دوسرے صحابی سے صبر نہیں ہوا, اس نے کپڑا لہرا کے دور سے آواز دی, کعب اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے. تو کعب فوراً ہی سجدے میں گر گئے. کعب کہتے ہیں اس بندے نے جو مجھے خبر دی ہے نا, مجھے زندگی بھر یہ نہیں بھولتا کہ اس نے میری توبہ کی خبر دی ہے. اور صحابی نے اسی وقت کہا اللہ تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے, میری زندگی کا جتنا مال ہے میں آج سارا ہی تیری راہ میں دیتا ہوں اس خوشی میں کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. یہ وہ راز ہے. اللہ عزوجل جلال قیامت کا پوچھیں گے اور کہیں گے ساری دنیا آج تمہیں دے دوں تو جہنم سے بچنے کے لیے تم دے دو گے مجھے فدیے میں؟ بندہ کہے گا دے دوں گا. اللہ فرمائیں گے لقد اردت منک اهون من هذا, میں نے تو بہت چھوٹی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ تم شرک نہ کرنا, تم شرک سے نہیں بچے, آج سب کچھ دے بھی دو تو میرے پاس سوائے جہنم کے کچھ نہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اس کلام کے لیے کتنی سزائیں سہیں, ان کی آخری بات کر کے میں اگلی بات کی طرف منتقل ہونا چاہوں گا. آج کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور شاید کہ ان کو کہنا بھی چاہیے, اس لیے آج کل کے پرفتن دور میں جب بھی ان سے پوچھیں کو بات کریں ایک دوسرے کو صرف یہ کہتے نظر آئیں گے چلو بس بھی کرو, آپ ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں, ہر وقت آپ پڑھاتے ہی رہتے ہیں, وہ ساری زندگی نیکیاں ہی کرنے ہیں. تو امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے ایک دن باپ سے کہہ دیا, کہتے ہیں ابا جان
متى الراحة؟
آپ سکون کب لیں گے؟ آپ راحت کب لیں گے؟
ہوا یہ کہ ان پہ جب پابندی لگ گئی کہ آپ گھر سے باہر نہیں آ سکتے، گھر سے باہر نہیں آ سکتے، بقی بن مخلد جو تھے ان کے شاگرد حدیث پڑھنے والے، اب ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا کہ اب میں اپنے استاد سے پڑھوں کیسے، ان کے پاس آئے، میں کیا کروں؟ کہا تم اپنے ہاتھوں پہ پٹی باندھو اور تم صدا لگایا کرو، آ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جیسے کوئی ایک آتا ہے مانگنے والا، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کو حدیث پڑھا دیا کروں۔ بقی بن مخلد ایسا ہی کرتے اور آ کے صدا لگاتے اور کھڑے کھڑے ان سے حدیث پڑھ کے چلے جاتے۔ بیٹا پوچھتا ہے ابا جان
اتنی زیادہ مشقت،
مطلب راحت،
سکون کب ملے گا؟
تو باپ نے مسکرا کے ایک لفظ بولا تھا، لکھ لیجئے پیغام آج کی مجلس کا، بیٹا عند اول قدم فی الجنہ، بیٹا جس دن پہلا قدم جنت میں اللہ رکھ دیں گے اور نصیب کر دیں گے پھر راحت ہی راحت۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس دنیا میں ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یہاں یہ مشقت کرتا یہ اچھا لگتا ہے، یہاں راحت نہیں مل سکتی، اس ٹریلین سالوں کی زندگی کے لیے راحت کا سامان اکٹھا کرنے کا ایک اللہ نے موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیے اور اس کو اویل کیجئے۔ 25 سال کی نوکری اور کچھ 30 اور 35 سال یا 40 سال بھی سروس کر لیتے ہیں، بچوں کو کس طرح میں اور آپ ذبح کر دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ سیکٹر میں اس کی جاب ہو جائے، اور ٹھیک 30 سے 40 سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، پورا گھر لگا ہوا ہے بچے کو پڑھانے، پورا گھر پریشان ہے، اس کی پوزیشن اچھی آ جائے۔ ارے میرے محترم، یہ تو 25 سے 30 سال کی پلاننگ کے لیے آپ اتنا کچھ کرتے ہیں، کرنا چاہیے، منع نہیں ہے، لیکن بتانا میں یہ چاہتا ہوں، جس کو بتانا بھی منع نہیں ہے، کہ ٹریلین سال کی زندگی جو قیامت کے بعد آنے والی ہے اس کی کیا پلاننگ کی ہے، اس کی کیا پلاننگ کی ہے؟ اس کی پلاننگ اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اسی جوش اور جذبے کے ساتھ میں اپنا قرآن پڑھتا نہیں اور اپنی اولادوں کے سینوں میں اس کی محبت داخل نہیں کرتا۔ اللہ عز و جلال ہمیں توفیق سے نوازے۔ قرآن مجید کی دوسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید نور اور ہدایت کا منبع و مصدر ہے۔ یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس فانما انا بشر، اے لوگو میں ایک بشر ہوں، یوشک ان یأتینی رسول ربی، ان قریب میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا ایک لائے گا، فاجیب میں لبیک کہوں گا، وانا تارک فیکم ثقلی اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، میں جاؤں گا تو دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پہلی چیز اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیہ الہدی والنور، اگر کسی نے ہدایت لینی ہے تو اس کتاب میں ہے، کسی شخص نے نور اور روشنی لینی ہے دنیا میں، قبر میں، حشر میں اور جنت میں، تو روشنیوں کا بندوبست کرنے والا اگر کوئی کلام ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ من استمسک به واخذ به کان علی الہدی، جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، جب تک تھامے رکھے گا وہ ہدایت پر رہے گا، ومن اخطا ضل، جس نے اس میں غلطی کی وہ گمراہ ہو جائے گا، فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا به، اس لیے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اسی کو لازم پکڑو۔ اللہ عزوجل ہم سب کو
نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بات یہ سمجھائی ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت مضبوط ہو، اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو کھول کر پڑھے. یہاں رک کے ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھیے، قرآن زبانی پڑھنے کا بھی اجر ہے، اوپر دیکھ کے بھی پڑھنے کا اجر ہے، لیکن دلائل یہ بتاتے ہیں اوپر دیکھ کے پڑھنے کا اجر زبانی پڑھنے سے زیادہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح الجامع سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، من سره ان يحب الله ورسوله فليقرا في المصحف، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ قرآن مجید مصحف، قرآن مجید کے نسخے سے اس کی تلاوت کرے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، جو خباب بن عرت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، تقرب الى اللہ ما استطعت، میرے صحابی اللہ کا قرب حاصل کر جتنی تو طاقت رکھتا ہے، واعلم، اور یقین کر لے، انك لن تتقرب الیہ بشیء احب الیہ من کلامی، اور یقین کر لے تو کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا اس کلام کو پڑھنے سے تجھے اللہ کا قرب مل سکتا ہے، وہ کلام اللہ عز و جلال کی حقیقی کلام قرآن مجید. اور تیسری روایت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہا کرتے تھے، علامۃ حب اللہ حب القرآن، اللہ سے محبت سچی اس کی ہوتی ہے جس کی علامت یہ ہے کہ وہ قرآن سے محبت کرتا ہے. وَعَلَامَةُ حُبِّ الْقُرْآنِ حُبُّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور قرآن سے سچی محبت ہو کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے، کیونکہ قرآن اس ہستی کے ذریعے ہم تک پہنچا. وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة، اللہ کے رسول کی محبت کا سچا ہونا، اس کی دلیل یہ ہے کہ کوئی شخص اس کی سنت سے محبت کرے. وعلامة حب السنة حب الآخرة، اور سنت اور حدیث سے سچی محبت ہو کرتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے دل میں آخرت کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت نہیں ہوتی. وَعَلَامَةُ حُبِّ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ ایک انسان بغض الدنیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا سے بغض رکھے. اور فرمایا، وَعَلَامَةُ بُغْضِ الدُّنْيَا أَلَّا يَدَّخِرَ مِنْهَا إِلَّا زَادًا وَبُلْغَةً إِلَى الْآخِرَةِ، اور دنیا سے بغض رکھنے اور آخرت سے محبت رکھنے کی دلیل یہ ہے کہ انسان تجوریاں بھرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کرتا، اتنا ہی دنیا کا سامان لیتا ہے کہ اس آخرت تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں، اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اس کا جل اہتمام ہی، اس کی زندگی کے جو اہتمامات ہیں وہ آخرت کو بہتر بنانے میں لگے ہوتے ہیں. پھر اللہ کا اگر فیصلہ ہے کہ عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما دیگر صحابہ کی طرح باوجود اس کے کہ خالص جنت کی سوچ تھی، اللہ نے پھر بھی ان کو اتنا مال سے نوازا، وہ پھر تقسیم کرتے ہی رہے حتیٰ کہ دنیا کے لیے مثال بن گئے، تو یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. چوتھی فضیلت، قرآن مجید کا ایک حرف، اس کی تلاوت سے 10 نیکیاں انسان کو ملتی ہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیا ہے. الف لام میم دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی حرف ہے، لیکن الف الگ ہے، اس کی دس نیکیاں الگ، لام الگ ہے، اس کی دس نیکیاں الگ، میم الگ ہے، اس کی دس نیکیاں الگ. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں دو باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا ساتھ دیں گے. کیوں جی، کوئی ہے دنیا میں ایسا انسان جس کو پتا ہو الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ کہ اگر قرآن مجید کا معنی نہیں بھی آتا ابتدائی طور پہ، یہ پھر بھی باعث برکتی ہے. معنی تو نہیں آتا اس کا الف لام میم، لیکن تیس نیکیاں ملتی ہے کہ ایک وقت پکا ہے کہ دیکھیں الف لام میم. ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بذلک، اللہ ہی اس کا خوب مانا جانتا ہے. اور یہ معجزہ ہے کہ یہ سارے حروف جو ہیں، جو حروف تہجید جن کو آج کہا جاتا ہے، بڑے بڑے شعراء اور بلغاء اور فصحاء، ان کے لیے معجزہ تھا، چیلنج تھا. چلو بتاؤ اس کے مقابلے میں حرف لے کے آؤ، حروف مقطعات بنا نہیں سکا. اس سے ایک بات یہ سمجھ آئی، قرآن مجید کا معنی نہ بھی آتا ہو، یہ انسان کی زندگی میں نیکیوں اور برکت کا باعث پھر بھی بنتا. میں نے یہ کیوں بات کہہ دی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن تو آتا نہیں، سمجھ تو آتی نہیں، تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، جب سمجھ آئے گی اس کا درجہ اور بلند ہوگا، لیکن صرف پڑھنے سے بھی جو لذت و حلاوت و مٹھا زندگی میں آتی ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا. چھوٹا سا ایک سوال ہے، اگر رات عشاء کی نماز کے بعد کوئی آ کے دروازہ نوک کرے اور $16,000 ایک انولپ میں بند کر کے آپ کو دے دے اور آپ اندر جا کے کھولیں، آپ کا شعور کیسا ہوگا؟ کیا جی؟ آپ کا شعور کیسا ہوگا؟ ظاہر اس نے کارڈ بھی نہیں ڈالا ہوگا وزٹنگ کارڈ، اس نے نام بھی نہیں لکھا ہوا، اس نے اپنا سیل نمبر میں لکھا ہوا. اب کیا کریں گے؟ کون بتائے گا؟ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد کوئی بندہ جانتا نہیں ہے اچانک سے نوک کرتا ہے اور ایک اینولپ تھما دیتا ہے اور اس کے اندر $16,000 ہے، آپ کا شعور کیا ہوگا؟ کون بتائے گا؟ ایک ایک. بہت اچھا، سب سے پہلے باہر نکل کے دیکھیں گے کس سائڈ پہ گیا ہے. اور کوئی؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہاں سے آیا تھا، بلکہ دوبارہ اس کو کھولیں گے، شاید اندر نمبر نہ لکھا ہو، کہ آپ دوبارہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بلا شبہ یہ تو خیر، دعائے خیر تو وہی کرے گا کہ چلو یہ تو آگے ہے نا، باقی کی خیر ہے اس کو تو سنبھالیں. عموماً شعور کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ بھول جائیے کہ کوئی کہے کہ کیوں دیکھے گیا ہے، اب وہ وقت گزر گیا ہے. ہو سکتا ہے آپ جیسے نیک لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وقت گزر گیا ہے. سب سے بڑی پریشانی یہ ہوگی کہ اتنا اچھا انسان ہے، یہ دیکھے گیا ہے، اس سے کب دوبارہ ملاقات ہوگی؟ یہ دوبارہ کس دن آئے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو سورۃ الملک پڑھ کے سو جاتا ہے، ایک حرف کی دس نیکیاں ہیں. کوئی ہے نوجوان آج جا کے سورۃ الملک کے حروف شمار کرے، پھر اس کو دس سے ملٹی پلائی کرے، ڈالر تو نظر آتے ہیں نا، اس لیے خوشی کی لہر دوڑتی ہے. اتنی نیکیاں رات کو لے کے سوتا ہے. میں نے ایک مثال انولپ کی دی ہے، اور ساتھ تین ضمانتیں مل جاتی ہیں. ہیل مانعت من عذاب القبر، یہ قبر میں جائے گا تو عذاب قبر اس کو نہیں ہوگا. سورۃ الملک اس کو
قبر کے عذاب سے بچائے گی، بلکہ روایات بتاتی ہیں فرشتے سوال کریں گے، کہیں گے نہیں سوال نہیں کرنا، نہیں کرنا، اللہ کے سامنے بھی ضد کرے گی، پہلی ضمانت قبر کے عذاب سے بچائے گی، دوسری ضمانت قیامت کے دن سفارش کرے گی، قرآن اس کا سفارشی بن جائے گا بندے، اس دن کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور تیسری ضمانت لفظ یہ ہے خاصمت عن صاحبها، خاصمت جھگڑا کرے، ضد کرے، نہیں اللہ اس کو بخشیے، نہیں اللہ اس کو بخشیے، اور چوتھی روایت کے الفاظ حتی ادخلته الجنہ، جب تک اللہ اسے بخش نہیں دیں گے، جنت میں داخل نہیں یہ کروا دے گی، اپنی سفارش اور ضد چھوڑے گی نہیں، اتنی بڑی نعمت کے بارے میں جب اعلان ہو جائے تو اس کو انسان خوشی سے نہ پڑے تو کتنی بڑی مہربانی، اور وہ دن وہ ہے جس دن کے بارے میں قرآن نے دو باتیں بیان کی ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن سے بھاگ جائے، آج بھائیوں پہ کتنا مان اور ناز ہوتا، میرے بھائی ہیں، وہ امی ہی وہ ابھی، ماں سے بھاگ جائے گا، باپ سے بھاگ جائے گا، آج چھوٹی سی بات ہوتی ہے پہلی آواز ہی منہ سے نکلتی ہے، یا ماں کا نام آتا ہے یا باپ کا نام آتا ہے، وہ مجھے بچائیں گے، وہ میرا خیال رکھیں گے، امی ہی وہ ابھی، کیا مت بھاگ جائے گا، وصاحبته وبني، آج بیوی کے پیچھے لگ کے والدین کو بھی ناراض کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزیاں بھی ہوتی ہیں، اس کے پیچھے لگ کے والدین کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، لیکن قیامت کو یہی خامن کہے گا لستی زوجتی، تم میری آج بیوی نہیں ہو، اور وہ بھی کہے گا، کہے گی لست زوجی، آج تو میرے خامن نہیں، کوئی کسی کے کام نہیں آئے، وبنی، اولاد کے پیچھے انسان سود کھاتا، اولاد کے پیچھے لڑائیاں لڑتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان الولد مبخلۃ مجبرۃ محزنۃ، اولاد سے پہلے بندہ بہت امیر ہوتا ہے، اولاد آ جائے تو بخیلی کرنے لگ جاتا ہے، اولاد نہ ہو تو بڑا بہادر و شجاع ہوتا ہے، اولاد ہو جائے پھر بزدل بنتا ہے کہ نہیں میں نے کسی کو مارا نا تو میرے بچوں کو مارے گا، بزدلی اگر محزن ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، اولاد آئے تو پھر غم سوار ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کیفیت بیان کی گئی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے، اللہ کا شکر اولاد ملی ہے، اللہ ان کو سب کا جاریہ بنا، ان کی وجہ سے قیامت کو میرے درجات کو بلند فرما، اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے قرآن مجید میں ایک اور نقشہ کھینچا ہے،
یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا للشوى تدعو من
أدبر وتولى وجمع فأوعى.
يبصرونهم جس دن جہنم دکھائی جائے گی مجرموں کو کافروں کو.
یرد المجرم
اس وقت مجرم خواہش کرے گا
لو یستجی من عذاب یوم اذن ببنی. پہلا آپشن
اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں میرے حصے کا ڈال دے مجھے چھوڑ دے
بات نہیں بنے.
صاحبته واخي
اللہ بیٹوں سے بھی راضی نہیں
چلو پھر میری بیوی کو جہنم میں لے جاؤ مجھے معاف کرو.
یہ بھی آپشن پسند نہیں.
اللہ پھر بھائیوں کو جلا دے مجھے چھوڑ دے
یہ بھی پسند نہیں.
چوتھا آپشن وفصیلته التي تؤوي جس خاندان پہ میں ناز کرتا فخر کرتا گھمنڈ کرتا دوڑ دوڑ کے جاتا میرا قبیلہ میری فیملی میرا خاندان یہ بندہ کرے گا اللہ پورے خاندان کو کوئلہ بنا دے مجھے چھوڑ
کوئی پرواہ نہیں کرے
اللہ پھر بھی راضی دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اللہ جتنی بھی کائنات ہے نا ساری جلا دے مجھے اکیلے کو چھوڑ دے. ساتھ ہی ان پانچ آپشنز کے بعد
اللہ عز و جلال نے ایک بات کہہ دی کلا ہرگز نہیں انہا لوا
یہ تو دھاڑے مارتی ہوئی آگ ہے دہتی ہوئی آگ ہے. نزعت للشوا آج یہ انسانوں کی چمڑی اتھیڑ دینے والی آگ ہے. تدعو من ادبر وتولى آج یہ آگ پکارے گی آوازیں دے گی آگ
کس کو؟
من ادبر وتولى
اس نے دنیا میں اعراض کیا تھا اللہ تعالی سے قرآن سے دین سے انحراف کیا تھا
اور پشت پھیری تھی آج یہ اس کو آوازیں دے.
وہ جب آپ اس نے اعراض کیا کیوں تھا
اور وہ کیوں منحرف ہو گیا؟ جمع فاوعى اس کے کام ہی دو تھے پیسہ جمع ہو جائے اور دوسرا کام گن گن کے سینت کے رکھ تک کتنے ہو گئے. ان دو نشوں نے اس کو قرآن سے دین سے اللہ سے اس کے رسول سے دور کیا. قیامت کے دن اسی کا ہی تذکر اللہ نے اتار دیا ہے کہ ایسا ہی ہو.
یا چھوٹا سا سوال جو آپ کے لیے بہت بڑا تحفہ بھی ہوگا اس کا جواب لیکن سمجھنا ضروری ہے. پچھلی آیت میں تو تھا کہ انسان اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا اور ماں باپ سے بھی بھاگے گا. یہاں ماں باپ کا تذکر آیا؟ بولیں
کیوں نہیں آیا؟
خاندان کا ہے لیکن ماں باپ کا تذکر کیوں نہیں آیا؟
یہ اللہ تعالیٰ نے ایک راز سمجھایا ہے کہ اگر کوئی اس دن کہہ دیتا نا مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ کو جلا دے مجھے چھوڑ دے تو اللہ نے اور غضبناک ہونا تھا کہ ظالم ان کی وجہ سے تو تم پیدا ہو گئے تم اپنی جگہ پہ ان کو جلانا چاہتے. اس لیے اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا. اس لیے والدین جتنی ان کی اہمیت ہے قرآن مجید اور حدیث میں اور دین اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد کسی کی اہمیت نہیں. اور یہ نقطہ ہے کہ جہاں ساری دنیا کو جلانے کی بات ہوگی ہے وہاں نہیں تذکرہ ہوا تو کس کا نہیں ہوا؟ والدین کا نہیں. کیونکہ اگر یہ کہہ دیتا نا بندہ اس دن اچھا اگر اللہ مجھے بچا کے میرے والدین کو جلا دے تو اللہ کو اور غضب ہوتا کہ جس کی وجہ سے تمہیں پیدا کیا آج تم اس کو کوئلہ بنا کے خود بچنا چاہتے ہو. اس لیے یہ درس ہے سبق کے نوجوانوں کے لیے جو والدین کو تکلیف دے کے خود آسائشیں لینا چاہتے ہیں وہ سوچنا چاہیے. والدین کہتے کچھ نہیں ان کے تجربات ہوتے ہیں اور دعا کیا کریں اللہ عز و جل جن کے والدین سلامت ہیں ان کو ایمان والی اور صحت والی اور خوشی والی زندگی دے. ایک وقت آتا ہے وہی بچہ جو بہت چھوٹا تھا اس نے کوے کو دیکھا اور کہتا ہے
بابا یہ کیا ہے؟
کہتے بیٹا کوا ہے.
تو پھر پوچھتے ڈیڈی یہ کیا ہے؟
بیٹا کوا ہے نا.
صرف ٹون چینج ہوگی, پیار ختم نہیں ہوگا.
بابا یہ کیا ہے؟ بیٹا آپ کو بتایا ہے نا یہ کوا ہے.
آپ 36 مرتبہ بھی یہ چیک کریں گے بیٹا پوچھے گا, صرف الفاظ کا ہیر پھر ہوگا, اس کے محبت اور پیار جو چھلک رہا اس کی گفتگو میں ختم نہیں ہوگا.
یہی جب بیٹا بڑا ہو جاتا ہے, باپ پوچھتا ہے بیٹا کہاں سے آئے؟
بازار گیا تھا.
بیٹا کہاں گیا تھے؟ کچھ ضروری ہے آپ کو ساری تفصیلات بتانا.
اس باپ نے 36 مرتبہ آپ کی بات کا جواب دیا تھا, بس ایک مرتبہ میں تھک گئے.
یاد کرو اس وقت کو جب تم چل نہیں سکتے تھے, ماں اور باپ ہی انگلی پکڑ کے تمہیں چلاتے تھے. آج اگر بوڑھے ہو گیا ان سے چلا نہیں جاتا تو تم انگلی اور ہاتھ پکڑانا بھی پسند نہیں کرتے کہ کھوٹی لا دوں کہ وہ خود چل کے ہی چلے جائیں وضو کرنے. یاد کرو اس وقت کو جب تم کس طرح مٹی میں لتھڑے ہوئے ہوتے, وہ لیٹے لیٹے ہی لباس چینج کروا دیتے. اور اگر پرانا دور تو پرانا تھا, اب تو نیا دور آ گیا, اگر بستر گیلا ہوتا یا آپ یورین پاس کرتے, کہتے اس کو پریشانی ہوگی, اس کو ٹھنڈ ہو جائے گی, وہ خود اوپر لیٹ جاتے پانی پہ اور تمہیں سوکھی جگہ پہ لٹاتے. آج جن کی بیویاں آ جاتی ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو والدین سے دور کر دیتی ہیں. آج ان کے پیچھے لگ کے 10-10 دن گزر جائیں والدین کے, ان کے کپڑے چینج نہیں ہوتے, ٹائم نہیں. یہ وہی باپ اور ماں ہے جو تمہیں سوئے ہوئے اور کھیل کود کے واپس آتے جب گراؤنڈ سے اور دوستوں سے اور اپنے ذہن میں, تو لیٹے لیٹے چینج کروا دیتے. یاد کرو کہ جب کچھ نہیں تم کھا پی سکتے تھے, چمچ کے ساتھ دودھ پلاتے, لیٹے لیٹے کو دودھ پلا دیتے اور رضاع فیڈر دے دیتے. آج اگر اٹھا نہیں جانا والد سے, اس وقت کو یاد کر کے ان کا دست و بازو بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا. فیصلہ کیا تھا؟ کندھے پہ اٹھا کے حج کروانے والا شخص ماں کو اس گرمی میں کہ جب انسان کا گوشت پگھل رہا تھا, اللہ کے رسول میں نے ماں کا قدا کر دیا نا. حج جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مکہ سے منا سے عرفات سے مزدلفہ سے منا سے مکہ, پھر 3 راتیں منا, اور کندھے پہ ماں کو اٹھا کے حج کرنا. تھوڑا سا تصورات میں جائیے وہاں. آپ نے مسکرا کے کہا ماں کا حق ادا کیا. وَلَوْ بِزَفْرَةٍ مِّن زَفْرَاتِهَا, ماں نے جو ولادت کے وقت تکلیفیں برداشت کی, تم تو ایک تکلیف کا بدلہ بھی نہیں دے سکے. اور دوسری روایت میں آتا ہے وَلَوْ كَقُلَامَ جِزْمُهُمْ, یہ بڑا ہوا ناخن جو ہم کاٹ کے پھینک دیتے ہیں, اتنا بھی حق تم ادا نہیں کر سکے. تم کہتے ہو کہ ماں کا پورا ادا ہو گیا. اس لیے اللہ عز و جل کے پیارے پیغمبر نے جو پیغام دیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ سے وعدہ لے لوں. اللہ کے رسول تو ایک ملاقات جس سے کر لیتے تو محبت پیدا ہو جاتی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, ان کے ساتھ اللہ کے رسول ملے, اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے. گھر جا کے سوچنے بیٹھ کے لگتا ہے کہ ساری دنیا سے زیادہ میرے ساتھ محبت ہے اللہ کے رسول. تو واپس آ گئے, آ کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ قال عائشہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قال لا من الرجال, مردوں میں سے کون؟ قال ابوها, اس کا باپ ابو بکر. قلت ثم من, پھر کون؟ قال عمر, اس کے بعد عمر. قلت ثم من, پھر کون؟ قال عثمان. اور یہ سوچ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے, میں کیا سوچ کیا رہا ہے. قلت ثم من, پھر کون؟ آپ نے 10 لوگوں کے نام لیے. پھر جا کے عبداللہ بن عمر کا نام آیا, مسکرانے لگ گئے. کیا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں اس لیے آیا تھا کہ میں جو ہی کہوں گا من احب الناس الیک,
آپ کو سب سے پیارا کون ہے، آپ فٹ کہیں گے انت آپ ہو. تو میرا تو نام بہت دیر بعد آیا. وجہ کیا؟ اللہ کے رسول اتنی اپنائیت دیتے کہ جو ایک مرتبہ ملاقات کر لیتا پھر زندگی بھر بھولتا نہیں تھا. تو مجھے تو ویسے 16 دن سے آپ بھولے نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، محبت تو پیدا ہو جانی چاہیے. کون ہے جو یہ وعدہ کرتا ہے کہ کوئی زندگی کی رات بغیر سورۃ الملک پڑے اور بغیر وضو کے میں نہیں سوؤں؟
اگر یہ تبدیلی میری اور آپ کے اندر آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں 2 گھنٹوں کا یہ جو سودا ہے یہ میری اور آپ کی نجات کا باعث بن جائے گا. اور یہ بچوں کو بھی پڑھائیں. آپ جس طرح ہوٹلوں میں جاتے ہیں وہاں موسیقی لگی ہوتی ہے، اپنے گھروں میں سسٹم کیوں نہیں بنایا جاتا کہ ٹھیک، یعنی اتنا ملٹی میڈیا اور یہ ٹولز اور یہ اپلیکیشن اور پتہ نہیں بلا بلا کون سی چیزیں آ گئیں، اس کو مولڈ کر کے دین کی طرف لاؤ. یعنی آپ عشاء کی نماز کے بعد، آپ کا سسٹم کیوں نہیں گھر میں لگ سکتا اگر آپ کو زبانیں یاد نہیں؟ ایک ٹائم طے ہے، آپ نے سونا ہے، ظاہر سکولنگ ہے، ظاہر اپنے آفس میں جانا ہے، کہ آپ جو ہی وہ ٹائم ہو سورۃ الملک شروع ہو جائے، پلے ہو جائے. آپ بچے کو اٹھا بھی رہے ہیں، سلا بھی رہے ہیں، تو کچھ سکھانے کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے. آپ اٹھانے کے لیے گھونسا بھی مارتے ہوں گے، اللہ نہ کرے کوئی پاؤں سے اٹھاتا ہوگا، دونوں طریقے ہی غلط ہیں. آپ اگر ہاتھ کو تھوڑا سا دبا کے اٹھائیں، بیٹا اٹھو نماز کا وقت ہونے والا ہے، اور ساتھ اٹھا کے بٹھاتے وقت اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، وہ ہر روز اگر کوئی 8 سے 10 دن سنتا یہ دعا تو وہ امیجیٹلی جو ہی اس کی آنکھ کھلے گی اس کی زبان بھی بولے گی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وازنني فی ذکری. سوتے وقت بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں اس کو مت دیکھیے وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیوں نہیں پڑھ رہا، نکلتے وقت بیٹا آؤ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا بالله، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، واللہ ربنا توکلنا. عملاً چیزیں جب تک میں اور آپ نہیں کریں گے یہ اولادوں کی ہڈیوں میں نہیں جائیں گے. اب تو ہوتا یہ ہے، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم کہتے ہیں ہماری زبان ہوگی ہے موٹی، اور میں سوچتا ہوں موٹی ہوگی ہے تو یہ پریشانی ہوگی، کیسے بات کیسے ہوتی ہوگی؟ جب زبان موٹی ہو جائے نہ کھانا کھایا جاتا ہے نہ صحیح بات بننے سے ہوتی ہے. صرف قرآن حدیث پہ آتا ہوں کہتے ہیں زبان موٹی ہوگی، اور بچہ اس کو کہہ رہتا ہے ڈیڈی آپ ٹھیک نہیں پڑھ رہے، آپ دوبارہ پڑھیے. حق یہ ہے کہ میں بچوں کو پڑھاؤں، آپ بچوں کو لگائیں، اللہ عزوجل جلال ہمیں توفیق سے نوازے. چھٹی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی ہے، جس کی طرف میں بھی اشارہ تو کر چکا ہوں، آپ اگر خود نہیں پڑھے ہوئے سننے میں کیا حرج ہے؟ گاڑی کے اندر آپ بیٹھے ہیں، ایک چھوٹا سا میموری کارڈ میں کتنے قراء کی تلاوتیں آ سکتی ہیں، یو ایس بی میں آپ کیا کچھ نہیں ڈال سکتے. فرق صرف یہ ہے یہ دل تازہ ہو. آپ اسی بٹن کو تھوڑا سا موو کرتے ہیں تو موسیقی سننے والے بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں. اگر آپ وہاں یہ لگا کے گاڑی میں بیٹھتے ہی پہلا کام یہ ہو قرآن کی تلاوت سننی ہے، کیا حرج ہو؟ حدیث کے الفاظ ہیں من استمع الى آیت من کتاب اللہ تعالی کتبت له حسنة مضاعفة كتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. قرآن مجید کی ایک آیت جو سنتا ہے اس کے لیے اضافہ کی ہوئی نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو ایک آیت قیامت کے دن اس کے لیے نور کا باعث بن جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹی فضیلت یہ بیان کی ہے کہ قرآن مجید سے تعلق جتنا زیادہ ہو اتنی اللہ عز و جلال اسے بلندی سے نوازتے ہیں اور رفعت سے نوازتے ہیں. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اللہ عز و جلال اس قرآن کی بدولت کتنی قوموں کو بلند کرتے ہیں اور کتنی قوموں کو پست کریں گے جب اس قرآن کو وہ چھوڑ دیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے صحابی جن کی صحیح بخاری کی روایت ہے, اور صحابی کی عمر کتنی ہے؟ 6 یا 7 سال. کتنی عمر؟ یہاں کو بیٹا ہے 6 یا 7 سال, 6 یا 7 سال. اور اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں یہ امام بنایا گیا. کتنی عمر میں؟ صحیح بخاری کی روایت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی 4302, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, نام ہے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دے دیا میرے صحابہ, فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدَكُمْ وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا, جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کسی کو اذان کہنی چاہیے اور اس کو امامت کروانی چاہیے جس کو قرآن زیادہ آتا. فَنَظَرُوا, اذان ہوئی, انہوں نے دائیں بائیں دیکھا, فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرُ قُرْآنًا مِنِّي, مجھ سے زیادہ کسی کو سورتیں یاد نہیں. پھر کیا ہوا؟ اور میں نے بھی سورتیں کہاں سے یاد کی؟ میں نے کسی مدرسے سے یاد نہیں کی, میں کوئی ٹیوشن پڑھنے نہیں جاتا تھا, میں نے کوئی الگ سے قاری صاحب نہیں رکھے ہوئے تھے. بلکہ لفظ میں آپ کو جو سنانا چاہ رہا ہوں, کہتے كنت اتلقى من الركبان وقدموني بين ايديهم, قافلے گزرتے تو رکتے تو میں ان سے ہی سن سنا کے میں نے یہ قرآن کی صورتیں یاد کی. کیا بچے کے اندر صلاحیت ہے. چنانچہ انہوں نے مجھے کہا کہ نماز پڑھاؤ, چونکہ سب سے زیادہ تو آیتیں آپ کو آتی. میں نے کیا کیا, وَعَنَ ابْنُ سِتٍ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ, میں 6 سال کا تھا یا 7 سال کا تھا. وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةً, ایک ہی چادر تھی میرے پاس اس وقت, خیر یہ قمیض اور یہ سارے سسٹم نہیں تھے, جیسے حالات تھے ایک ہی چادر. كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي, جب میں سجدہ کرتا تو وہ چادر مجھ سے کھسک جاتی, نتیجتاً وہ چادر بھی ظاہر ہے کہ چھوٹی ہوگی. پھر ہوا یہ, قالت امرأة من الحي, اس بستی کی ایک عورت گزر رہی تھی, اس نے دیکھا کہ امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کی ستر پوشی مکمل نہیں, تو اس نے دور سے آواز دی, الا تغطوا عنا استقارئكم, اپنے امام کی پچھاڑی کو تو ڈھانپ لو. چنانچہ فاشتروا فقطعوا لي قميصا, یہ صحابی کہتے ہیں نماز کے بعد ان لوگوں نے واقعتا کپڑا خریدا نمازیوں نے, اور پھر ایک قمیض بنا کے مجھے دی. فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص, مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی. خوشی کس بات کی؟ ایک تو مجھے قمیض مل گئی اور ایک میری نماز کا جو خلل تھا وہ دور ہو گیا. کتنے سال کا بچہ؟ 6 یا 7 سال. اور یاد اس نے کہاں سے کیا قرآن؟ آج تو اتنے مواقع ہیں قرآن یاد کرنے کے, یعنی آپ دنیا کے کسی بھی سسٹم کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہے, لیکن آپ ہیں تو مسلمان ہیں, اللہ کے پیارے مومن تو ہیں نا. آپ مسجد بھی جاتے ہیں, کوئی بندہ اگر یہ عہد کر لے کہ میں نے اذان کے وقت مسجد جانا ہے, کوئی ایسا انسان کنزن نہیں جو ایک آیت یاد نہ کر سکتا. وہ ہر دن 5 آیتیں بغیر کسی ایڈمیشن کے, بغیر کسی سسٹم میں جا کے اپنا وقت لگانے کے, اپنے معمولات کو جاری رکھتے ہوئے بھی 5 آیتیں یاد کر سکتا ہے. آپ تھوڑا سا چلیں نہ چاہتے ہوئے بھی, وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں, 4 سال میں حافظ قرآن بن سکتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب انسان کا شعور یہ ہوگا کہ میں وہ اجر لینا چاہتا ہوں, وہ انعام لینا چاہتا ہوں جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا. اس صفے لگی ہوں گی انسانوں کی اور فرشتوں کی, انبیاء کی, اولیاء کی. اللہ فرمائیں گے میرے بندے آ جاؤ, اب خاکی صفوں کو چھوڑ دو, تمہیں آج کھڑا ہونا ہے تو نورانی صفوں میں جبریل امین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس اجر کو پانے کے لیے, اس عظمت کو پانے کے لیے انسان کو یہ وقت نکالنا چاہیے. اور ساتویں فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہے, صحیح الجامع کی روایت ہے, وصیک بتقوی اللہ فانہ رأس کل شیء, تقوی کو اختیار کرو
یہ ہر چیز کی اصل ہے. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَحْبَانِيَةُ الْإِسْلَامِ.
جہاد کو لازم پکڑو, یہ اسلام کی رہبانیت ہے. جہاد سے مراد کافر سے لڑائی کرنا. کب؟ جب حکمران وقت کہے آؤ اب وقت ہے اسلام کی سربلندی کا. کب؟ جب کافر حملہ آور ہو جائے. کب؟ جب آمنے سامنے مسلمانوں اور کافروں کی صفیں بنی ہیں. جہاد کا تعلق ہے کافروں کے ساتھ. مسلمانوں سے لڑائی کرنا فساد ہوتا ہے, یہ جہاد نہیں ہوتا. اور یہ اسلام کی رہبانیت ہے. فساد کو شریعت نے پروموٹ نہیں کیا. سب سے زیادہ اگر روکا شریعت نے تو فساد سے روکا. اور آپ نے سنی ہوگی ویڈیو بھی جو انڈینز بھی مانے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 86 جنگیں لڑی ہیں. کتنی؟ 56 میں خود شریک ہوئے ہیں, باقی صحابہ کو بھیجا ہے. اگر کیلکولیشن کی جائے تو دونوں طرف جو صحابہ شہید ہوئے ہیں یا کافر جہنم واسط ہوئے ہیں, ٹوٹل تعداد کتنی بنتی ہے؟ 1000 اور سم تھنگ. اتنا کامیاب جرنیل روئے زمین پہ اللہ نے بھیجا ہی نہیں. اس لیے یہ جو ذہن بن گیا ہے مسلمانوں کا فساد کا کہ ادھر سے اس کو مار دیا اور میں جہاد کر رہا ہوں, ادھر سے خود کو حملہ کیا ظالم نے اور کہا کہ میں تو نیکی کر رہا ہوں, یہ کوئی نیکی نہیں. یہ تو اسلام کے چہرے پہ دھبا ہے جس کو دور کرنا چاہیے. دور کرنے کے لیے قدم کے ساتھ قدم ملانا چاہیے. یہ وہ خارجی ذہن ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ کہا تھا. یہ کہتے ہوئے بھی انسان کو سوچنا پڑتا ہے. چونکہ حدیث ہے اس کی پریشانی نہیں ہوتی. فرمایا الخوارج کلاب النار, یہ جہنم کے کتے ہیں خارجی. سلاسل 3 مرتبہ کہا. جو کہیں گے اچھی باتیں کام اچھا نہیں کریں گے. اور آج یا میں اشارہ کرتا جاؤں اپنی اولادوں کو بچا کے, یہ داعش, یہ ظالم جو اسلام کی شکل بگاڑنے کے لیے, اور اس طرح کی دیگر تنظیمیں جن کا مقصد مسلمانوں کو تہلکہ کرنا ہے, مسلمانوں کو مارتے ہیں اور نیکی کا نام لیتے ہیں, کوئی نیکی نہیں ہے, ظلم ہے. اور ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے. اس اسلام کی نعمت کو یاد کیجئے جس نے یہ حکم دے دیا تم کافروں سے بھی لڑو. لا تقتلوا صبيا, میرے صحابہ بچوں کو نہیں مارنا. ولا امرأة, تم نے عورتوں کو نہیں مارنا. ولا شيبا, بوڑھے لوگوں کو نہ مارنا. جو اسلحہ پھینک دے تلوار رکھ دے تم نے اس کو بھی نہیں مارنا. اتنا پیارا اسلام اور آج پریزنٹ کیا کیا جا رہا ہے. یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہیں مسلمان, نعوذ باللہ, جو دہشت گرد ہیں. کوئی کسی کو ذبح کرتا دکھایا جا رہا ہے, کسی کو جلا رہا ہے, اور کوئی جو ہے وہ شوق جنت لے کے جہنم کا رخ کر رہا ہے. اور 20-20 معصوم بچے, عورتیں اور کام کاج میں لگے ہوئے مسلمان ان کو اڑا رہا ہے. دین ان لوگوں سے بری ہے اور یہ دین سے بری ہیں. ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں اور نہ یہ تعلیمات مسلمانوں نے سیکھی ہیں. دعا یہ کرنی چاہیے اللہ عز و جلال ایسے فکر سے, ایسے عمل سے ہم سب کی حفاظت کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ, لازم پکڑو اللہ کے ذکر کو اور قرآن مجید کی تلاوت کو. فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں تم تلاوت کرتے ہو تمہاری سیر آسمانوں کی ہوتی ہے اور دنیا میں بھی تمہارے تذکرے ہوتے ہیں. کیسے تذکرے آسمانوں میں ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے کہتے ہیں دخلت الجنہ فسمعت قراءتا, میں جنت میں گیا تو مجھے قرآن کی آواز آئی. فقلت من هذا, جبریل یہ کون تلاوت کر رہا؟ جواب ملا حارثة بن النعمان, یہ حارثة بن نعمان ہے. کہا وہ کون ہے؟ کہا كذلكم البر وكذلكم البر وكان ابر الناس بامي, یہ آپ کے صحابی ہیں
جو روئے زمین میں سب سے زیادہ اپنی ماں کی خدمت کرنے والے ہیں، اس زمین پہ بیٹھے قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کی لذت سے محظوظ جنتی ہو گئے. قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پڑھتا ہوں، اور یہ قرآن ہی سکھائے گا کہ والدین کی خدمت اور احترام کیسے کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں بات یہ بیان کی ہے، قرآن مجید بہترین سفارشی ہے. اقرا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کو پڑھا کرو، یہ قرآن سفارشی ہے قیامت کے دن، اور یہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. دوسری روایت کے الفاظ ہیں، القرآن شافع مشفع ومحل مصدق، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اور فرمایا، من جعله امامه قاده الى الجنه ومن جعله خلفه ساقه الى النار، جو قرآن کو مقدم کرے گا، جو قرآن کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں مقدم کرے گا، یہ قرآن اس کے آگے آگے ہوگا اور اس کو جنت کی طرف لے جائے گا. اور جس نے اس کو پسے پش ڈال دیا اس کی تعلیمات کو، تو قرآن ساقه الى النار، اسے کشیدتے ہوئے جہنم لے جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نویں فضیلت یہ بیان کی ہے کہ اگر قابل رشک کوئی ہستی دنیا میں ہے تو دو ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے وہ دن رات قرآن پڑھتا ہے، ورجل آتاہ اللہ مالا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور دوسرا وہ انسان قابل رشک ہے، اس کو اللہ نے مال دیا، دن رات وہ رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا نظر آتا ہے. دسویں بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یجیب القرآن یوم القیامة، قیامت کے دن قرآن آئے گا، فَيَقُولُ يَا رَبِّ حُلَّهُ، اے اللہ
اس قاری قرآن کو زیور پہنائے، فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ، اور کرامت کا تاج اس کو پہنا دیا جائے، سُمَيْقُرُ يَا رَبِّ زِدْهُ، پھر قرآن ہی کہے گا، اللہ کچھ اور انعام دیجیے، فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، جنت کی خلعت فاخرہ پہنائی جائے، سُمَيْقُرُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ، اے اللہ اس سے راضی ہو جائیے، فَيَرْضَ عَنْ، اللہ راضی ہو جائیں گے، فَيَقُولُ اِقْرَأْ وَارْقَ وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنًا، اللہ فرمائیں گے میں راضی ہو گیا، چلو پھر اب قرآن پڑھنا شروع کرو اور جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھنا شروع کرو. اور یہ روایت پہلی روایت ہے جو آپ اس وقت سن رہے ہیں صحیح جامعہ کی، کہ اللہ عز و جلال جو دنیا میں تو پڑا اس کی نیکی تو دیتے دیتے ہیں، فَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنًا، اس دن بھی جو ایک ایک آیت پڑھ کے جنت کی سیڑھیاں چڑھے گا، ہر آیت پہ اللہ اس دن بھی نیکیوں کا اضافہ کر دیں گے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، ایسا تاج پہنایا جائے گا، لَا تَقُومُ لَهُمَ الدُّنْيَا، ساری دنیا بیچ کے اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. اور روایت کے الفاظ، بندہ اسے پوچھے گا، یا ربی بما کسینا، اللہ یہ ہمیں تاج کیوں پہنایا گیا جس کی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشنی ہے، مہنگا اتنا ہے کہ دنیا بیچ کے اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. ہو سکتا ہے بندے نے سوچا ہو کبھی کہ شاید اس کی تہجد کی وجہ سے تاج آ جائے گا،
شاید اس کی نیکیوں کی وجہ سے آ جائے گا، اس کے ستیہ کی وجہ سے آ جائے گا. یہ ساری چیزیں اکثریت والی ہیں، لیکن وہاں جواب کیا ہے؟ دو جواب ہیں، بتعلیم ولدکم القرآن، بأخذ ولدکم القرآن،
تم نے اپنے بچوں کو تعلیم قرآن کی دلوائی، تم نے اپنے بچے کے ہاتھ میں قرآن دے دیا، آج یہ اس کا نتیجہ ہے کہ والدین کے سر پہ تاج سجایا جائے گا. اللہ یہ ہر ایک کو نصیب فرمائے.
اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال سب کی اولادوں کو حافظ بنائے.
اس قسمتی دیکھیے اور اس نے اتفاق دیکھیے کہ آج یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں آج ہمارے درمیان ایسا خوش نصیب اور ایسی ماں بھی خوش نصیب موجود ہے جن کی بیٹی نے 11 سال کی عمر میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے. اور میں آپ سے بھی کہوں گا آپ بھی دعا کیجئے اللہ عز و جلال اس بیٹی کو عالمہ اور عاملہ بنائے اور مثالی بیٹی بنائے, والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے. اور اللہ عز و جلال والدین کو کروڑ ہا رحمتوں سے نوازے اور اللہ عز و جلال قیامت کے دن ان کے سروں پہ تاج سجائے اور توشہ آخرت بنائے. اور بہت ساری دعائیں کرنی چاہیے اس مدرسہ کے لیے اس استاذہ کے لیے جس کی محنت سے یہ خوشی اللہ نے نصیب فرمائی ہے. اللہ عز و جلال اس کو بھی دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازے اور برکتوں سے نوازے. مالک الملک سے دعا ہے جو کمی کوتاہی انسان کی ہے اس کو معاف فرما دے اور آئندہ سے سچی محبت قرآن کی نصیب فرما دے اور اس کو پڑھنے والے سمجھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے والے ہم سب کو بنا دے. اور قیامت کے دن اور قبر میں قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے اور ہمارا سفارشی بنا دے اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. امام شاطبی کے چند شعر سن لیجئے, وہ قرآن مجید کے بارے میں بہت خوب کہا کرتے تھے.
وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْسَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاحِدًا مُتَفَضِّلًا وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْسَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاحِدًا مُتَفَضِّلًا.
قرآن مجید سب سے بڑا سفارشی, جس کو قرآن سفارشی مل گیا اس کو کسی کی سفارش کی پھر ضرورت نہیں ہے. امام شاطبی رحمہ اللہ تعالی جن نے قرآن کی عظمت پہ جذبات لکھی ہیں وہاں یہ لکھتے ہیں کہ جو انسان قرآن کو سفارشی بنانے کی چاہت رکھتے ہوئے پھر اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جتنا قرآن پڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے اور اس کی لذتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اسی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال یہ لذت ہر ایک کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ چند سوالات ہیں. ایک بہن بہت بیمار ہے, اس کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہ عز و جلال اس کو مکمل صحت و عافیت سے نوازے. نماز کے بارے میں جیسے پہلے بھی ہم نے اشارات کیے, 3 باتیں صرف پیش کر دیتا ہوں. بے نماز جو نماز پڑھتا نہیں, آپ دنیا جہان کی کتابیں اٹھائیں. بہت کوشش کی لوگوں نے کہ بے نماز کو مسلمان قرار دینے کے لیے دلائل اکٹھے کریں. جو نماز پڑھتا ہی نہیں, کہتا ہے ضرورت ہی نہیں, معاند ہے, دشمن ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو جاتا. لمبی بات نہیں, صرف 5 باتیں کتابوں کی سن لیں. بے نماز جو نماز کو مانتا نہیں, پڑھتا بھی نہیں, فوت ہو جائے. لا یغسل, اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں. لا یکفن, یہ کفن کا بھی مستحق نہیں. لا یصلی علی, اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. ولا یدفن فی مقابر المسلمین, مسلمانوں کے قبرستان میں اسے نہ دفنایا جائے. اس لیے میں گزارش کروں گا نماز کا معاملہ بہت سخت ہے. ان اول ما یسأل به العبد یوم القیامة من عمله صلاته,
سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا قیامت کے دن. اگر نماز درست نکلی تو بقیہ اعمال بھی درست ہوں گے, اگر یہ درست نہ ہوئی تو کوئی عمل بھی درست نہیں ہوگا. اللہ عز و جلال سب کو نمازی بنائے. اگر کسی عورت کے جسم یا چہرے پر اس طرح کے بال ہوں جس سے مردوں کے ہیں تو کیا ان کو زائل کرنا جائز ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, امیطی عنک الاذى, امیطی عنک الاذى. اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء استدلال لیتے ہیں
کہ دو قسم کے بالوں کو زائل کرے, ایک جس سے مردوں کی مشابہت ہے,
اگر اس کے اپر لپس پہ یا اس کی چن ٹھوڑی پہ کچھ بال آ گئے ہیں تو اس کو بھی زائل کرنے چاہیے مردوں کے مشابہ نہ ہو. اسی طرح اگر وہ تکلیف کا باعث ہیں تو امیطی عنک الاذى, سیدہ عائشہ نے کہا تھا عورت کو اس تکلیف کو تم اپنے آپ سے دور کرو. سوال یہ ہے کہ ماں باپ بیٹیوں کی شادی غیر ممالک میں کرتے ہیں کہ بیٹی کو جہیز نہیں دینا پڑے گا, یا ماں باپ باہر کے رشتے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, تو کیا باہر رشتہ کرنا کیسا ہے؟
رشتہ جو ہے کسی جگہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن پریورٹی ان اصولوں کو دینی چاہیے جو حدیث میں آگئے, اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجو,
جب تمہیں کسی کا دین پسند آ جائے, کسی کا اخلاق پسند آ جائے تو اپنی بیٹی کا نکاح کر دو. یہ دو بنیادیں ہیں.
دین اور اخلاق سے مراد کیا ہے؟
دین سے مراد اس کا رب سے تعلق خوبصورت ہے, خالق سے تعلق اس کا اچھا ہے. اخلاق سے مراد اس کا مخلوق سے تعلق اچھا ہے, اس کے معاملات اچھے ہیں. تو یہ بنیاد ہے, اس بنیاد پہ آپ کسی جگہ بھی شادی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جہیز کے بارے میں تین باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. کچھ چیزیں جذباتی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر, دین جذبات سے روکتا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں جہیز لعنت ہے, اور نہ جانے کیوں کہتے ہیں. لعنت بھیجنے والا قیامت کو سفارش ہی نہیں بن سکے گا. لعنت جب کسی پر بھیجی جاتی ہے تو لعنت دائیں اور بائیں اور اوپر جاتی ہے, جب کوئی چیز نہیں نظر آتی تو اسی کے اوپر ہی آ جاتی ہے. یہ بات سمجھیں, جذباتی نہ ہوئی.
حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے, الرجال قوامون علی النساء, مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر. تو گھر کو بنانا, گھر میں بسانا, ضروریات پوری کرنا, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ سمجھنا چاہیے. اس لیے کسی شخص کا طلب کر لینا کہ یہ اور یہ جہیز میں دیا جائے, یہ طلب کرنا جائز نہیں. ایک بات. دوسری بات, اگر کوئی باپ یا ماں اپنی بیٹی کو کوئی چیز دینا چاہتی ہے, دینا چاہتا ہے, تو پھر اس کو لعنت کرنا یا لعنت کہہ دینا یہ بھی شرعاً جائز نہیں. آپ اس کو لعنتی کہہ رہے ہیں, جہیز لعنت ہے, اس دلیل پہ. بیٹیوں کو اپنی اولاد کو والد یا والدہ کچھ دیتی ہیں, آپ کو کیا پریشانی ہے؟ جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل و قرب و وسادہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کی شادی کی, تو آپ نے کیا کیا؟ ایک بلینکٹ دے دیا, اور آپ نے ایک مسلح دے دیا, اور آپ نے اس طرح ایک پیالہ دے دیا. جو چیز تھی وہ آپ نے دے دی ہے. اگر کوئی والد والدہ اپنی بیٹی کو دیتی ہے, کیا پریشانی ہے؟ وہ تو اس بیٹی کی ہے. معاشرے کے اندر یہ جو جذباتی زندگی ہے یہ خطرناک ہے. اور کچھ لوگ اتنے پیک پہ چلے جاتے ہیں, کتنی سٹریم پہ کیا کرتے ہیں, بس جی شادی کرنی ہے, مسجد سے بیٹی بھیجنی ہے, کوئی ہال بک نہیں کروائیں گے. ہم کہتے ہیں نہ کروائیں, گھر سے بھیجوائیں. نہیں مسجد میں آئے, مسجد سے وہاں جائے گی. دلیل کیا ہے؟ دین تو وہ ہے نا جو اللہ کے رسول نے پیش کیا. اللہ کے رسول کی چار بیٹیاں تھیں, بتائیں کون سی بیٹی مسجد سے گئی؟ 144,000 صحابہ تھے, ان کی اولادیں تھیں, کون سی بچی مسجد سے گئی تھی؟ یعنی کیسے تا تعجب کی بات ہے کہ مسلمان یا تو چلا جائے گا غلطی میں افراط و تفریط میں اور نیکی کا نام لے گا تو دین سے متنفر کر دے. اس صحابیات نے ایسا نہیں کیا, اللہ کے رسول نے ایسا نہیں حکم دیا. آپ صحابہ اور اللہ کے محبوب سے زیادہ نیک ہیں؟ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی. آپ اگر سارے لوگوں کو مسجد میں لا کے عورتوں کو بٹھائیں گے, کچھ عورتیں تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں, کہ ایسے ایام میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جذبات نہیں, دلائل, قرآن و سنت یہ میزان ہے, مقیاس ہے, معیار ہے. جو اس پہ پورا اترے گا مسئلہ وہ ٹھیک ہوگا. میرا کہنا شریعت نہیں, شریعت ہے قرآن, شریعت ہے حدیث. ان دونوں چیزوں میں جو آ جائیں سب مانیں, لیکن جو قرآن و حدیث میں نہیں, اپنے ذوق کو شریعت نہ بنائیں, اپنے شوق کو شریعت نہ بنائیں. یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے معاشرے میں. ایک بندہ کہتا ہے یہ نیکی کا کام ہے اور کرنے لگ جاتے ہیں, کروڑوں روپے لگا دیتے ہیں اور شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا قیامت کے نزدیک لوگ صبح کی دو رکعتوں کی بجائے چار رکعتیں پڑھا کریں. کتنی رکعتیں؟ آپ بھی سوچے ہوں گے بھی چار رکعتیں پڑھی نا, گناہ تو ہی نہ کیے. چار رکعتیں پڑھنے سے گناہ تو کوئی نہ, گناہ ہے کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا, اللہ کے رسول نے کیا نہیں ہے. آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے زیادہ نیک ہیں؟ اس لیے جذبات میں نہیں آنا چاہیے. لعنت مت کیجئے, کوئی اگر دیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے, آپ طلب نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس طرح کی کنڈیشن لگا سکتے ہیں. یہ ہوگا تو پھر رشتہ ہوگا. اللہ عز و جلال سب کو سمجھ عطا فرمائے.